العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے مرتب کردہ رسالے ضیائے درود و سلام اس میں حدیث نمبر 31 کچھ اس طرح تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. تو جب بھی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا موقع ملے اس کے بعد ایک مرتبہ کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین, ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے, ایک بار استغفار کر لیں, انشاءاللہ تعالی بھلائی کو اس کی جگہ سے پانے والوں میں ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالی درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں, سلسلہ ہے دارالافتاء اہل سنت, چلو مفتی صاحب تشریف فرما ہے, آپ کے سوالات ہوں گے اور سب سے پہلے کالز اگر ہیں تو دے دیجیے.
جی میں سعید بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے؟
جی حضور.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوپی کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن اس میں ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنے کی علماء نے تین صورتیں بیان کی ہیں.
صحیح.
ان میں عمومی طور پر جو پہلی صورت ہوتی ہے مسلمان سے بہت بعید ہے کہ وہ اس طرح کی نیت کرے, وہ ہے کہ وہ نماز کو کوئی اہمیت نہ دے, کہ نماز کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس کے لیے ایسا اہتمام کیا جائے کہ ٹوپی پہنی جائے, نعوذ باللہ. اگر کوئی اس وجہ سے کہ نماز کو حقیر جانتے ہوئے, ہلکا جانتے ہوئے اپنے سر کو ننگا رکھتا ہے اور ننگے سر نماز پڑھتا ہے, تو پھر تو یہ اس کو کفر تک پہنچا دے گا کہ نماز کی تحقیر پائی گئی ہے.
صحیح.
نماز کو حقیر جاننا پایا گیا, لیکن ایسا ایک مسلمان سے ہونا بہت بعید ہے کہ کوئی مسلمان اس طرح کی نیت رکھے. دوسری صورت ہوتی ہے کہ نماز میں کسی نے سستی اور کاہلی کی وجہ سے, کہ بس وہ توجہ نہیں رکھی اس نے اور اہتمام نہیں کیا, سستی تاری تھی کہ اٹھ کے ٹوپی اپنے سر پہ رکھ لیتا.
صحیح.
تو ایسی سستی کی وجہ سے اس نے اگر ایسا کیا ہے تو اس صورت میں یہ نماز مکروہ تنزیہ ہوگی, ناپسندیدہ ہوگی کہ اس طرح اسے کرنا نہیں چاہیے تھا.
صحیح.
اور تیسری صورت ہے کہ جس میں مثال کے طور پر کسی کو ننگے سر رہنے کی وجہ سے توجہ حاصل ہو رہی ہے نماز میں, جیسے گرمی ہے, سخت گرمی ہے.
صحیح.
اور وہ کسی ایسے مقام پہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں پر اس کو تنگی ہو رہی ہے اور اس نے اس بنیاد پر سر پہ سے ٹوپی اتاری ہے کہ نماز کے اندر توجہ رہے, تو اس صورت میں یہ اچھی بات ہے کہ اس طریقے سے وہ نماز پڑھے گا, لیکن یہ بھی بہت بعید صورت ہے.
جی.
کہ اس طرح کی کوئی کیفیت پیدا ہو. عام طور پہ ٹوپیاں ہمارے ایسی ہوتی ہیں کہ جو خشوع خضوع کے اندر جو ہے وہ خلل نہیں ڈالتی, جو توجہ سے نماز پڑھنا چاہے. تو ہمیشہ نماز کو اہمیت دینی چاہیے اور نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے کہ آپ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, تو اس اہتمام کے ساتھ حاضر ہوں کہ واقعی معلوم ہو کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا خذو زینتکم عند کل مسجد, کہ ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو.
سبحان.
اب اس کی تشریح کے اندر, اس کی شرح کے اندر اور اس کی تفسیر کے اندر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نماز کے لیے آئے تو اچھے کپڑے پہنے اور اپنے سر پر امامہ رکھے، خوشبو لگائے، خوشبو لگا کر نماز کے لیے آئے، تو یہ نماز کے لیے زینت اختیار کرنا ہے، تو یہ وہی کرے گا جو نماز کو اہمیت دے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنا ایک قیمتی جو خاص رات کی نماز میں عبادت کے لیے رکھا ہوا تھا،
سبحان اللہ،
جب رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے عبادت کے لیے تو وہ جبہ پہنتے اور یہ اہتمام کو ظاہر کرتے تھے کہ اس طرح سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو نماز کو جب ہم اہمیت دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سر پر جو ہے وہ ٹوپی تو ضرور سجائیں گے۔
اچھا حضرت، اس میں دو معاملات ہیں، ایک تو یہ کہ جب اگر کوئی نوجوان عموماً یہ ٹوپی نہیں پہنتے تو بوڑھے جو ہے نا وہ ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں مسجد کے اندر، ٹوپی نہیں پہنی تم نے، نماز ہی نہیں ہو، تو یہ کرنا ان کا اتنی سختی کرنا کیسا؟ دوسرا یہ کہ وہ آج کل وہ مسجد میں جب آیا تو پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، بعض جگہ پر بہت اچھی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہ پڑے کہ گھر سے پہن کے آیا ہے کہاں سے، اور عموماً جو رواج چل رہا ہے وہ پلاسٹک کی ٹوپی کا ہے، تو اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے اس میں احتیاط ہو، جو نوجوان ہیں یا کوئی بھی ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ سر ڈھانپ کر ہی نماز پڑھیں تاکہ کسی کو اس طرح بولنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ انہوں نے سر ننگا رکھ کے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے، تو بہتر نہیں، اچھا نہیں اس طریقے سے کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ سامنے سے اگر کوئی اس طرح کا رد عمل کرتا ہے تو اس کا یہ بھی غلط کرنا ہے کہ جو ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز تو بہرحال ہو جائے گی، تو اس طرح اس کے اوپر سختی کرنا اور اس کو بولنا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، تو یہ تو پھر آپ خود جو ہے وہ شریعت کے اوپر جرات کر رہے ہیں، آپ کا اپنا اس طرح کہنا غلط ہے۔ جب ترغیب دینی ہے تو انتہائی محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ آپ ترغیب دیجئے تاکہ وہ اس طرف راغب ہو سکے۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ ٹوپیاں، دیکھیں نماز میں بندے کو اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اب اس طرح کی جو ٹوپی ہے اسے پہن کر بندہ کسی معزز کے سامنے نہیں جا سکتا، یعنی جو ہمارے یہاں عام طور پہ مساجد کے اندر ٹوپی ہوتی ہے وہ بالکل ایسی ہوتی ہے کہ بندہ باہر پہنتے ہوئے شرمائے گا کہ کسی میں نے ٹوپی پہنی بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر وہاں بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی ٹوپیاں پہننا کہ جو آپ عامۃ الناس کے سامنے نہیں پہن سکتے، ایسی ٹوپی نہیں پہننی چاہیے، ٹوپی اچھی ہو جسے پہن کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ویسے ہی اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، ورنہ کم از کم اتنا ہو کہ کوئی جالی والی کپڑے کی اچھی ٹوپی اپنے جیب کے اندر رکھ لے اور نماز کے وقت میں اسے پہن لے، لیکن یہ کرے گا وہی جو نماز کو اہمیت دے گا، جس کی نزدیک نماز کی اہمیت ہوگی۔
صحیح فرما جی۔ ایک اور کال دیجیے۔
عورتوں کا قبرستان میں جانا کیا جائز ہے؟
جی حضور،
اس میں ہم کئی مرتبہ اپنے دارالفتاء سنت کے سلسلے میں جواب دے چکے ہیں کہ عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے، نہ وہ مزارات پہ جا سکتی ہیں نہ وہ قبرستان جا سکتی ہیں، ان کو اگر فاتحہ کرنی ہے تو وہ اپنے گھر سے بھی کر سکتی ہیں، تو فاتحہ کے لیے کسی کو بھی قبرستان جانے کی یعنی کوئی ضروری نہیں کہ وہ قبرستان جا کر ہی فاتحہ پڑھے، اگر کوئی اپنے گھر سے بھی فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ گھر سے بھی فاتحہ پڑھ لے تو اس کا ثواب اس مردے کو، اس میت کو پہنچ جائے گا، باقی یہ مرد جو ہیں وہ قبرستان جائے کریں، قبروں کی زیارت کیا کریں تاکہ آخرت کی یاد ان کو آئے، عورتوں کو قبرستان جانے سے علماء نے منع فرمایا ہے۔
ایس ایم ایس پہ سوال یہ ہے، مشتاق احمد اتاری ہیں سرائتھر سے، میرا سوال ہے کہ معذور شخص چارپائی پر نماز رکوع سجود کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟
کیسے پڑے گا؟ ان معذور، دیکھیں معذور ایک وہ ہے کہ جو سجدہ کرنے پر ہی قدرت نہیں رکھتا،
صحیح،
یعنی زمین پر بھی سجدہ نہیں کر سکتا، گیارہ انگل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر پریشانی رکھ کے سجدہ کر سکے،
صحیح،
تو ایسا جو معذور ہوتا ہے اس پہ سے سجدہ ساقط ہو گیا، یعنی وہ سجدہ کرنے پہ قدرت ہی نہیں رکھتا، اس کے گھٹنوں میں تکلیف ہے یا اس کو اور کوئی ایسی تکلیف ہے کہ وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس صورت میں اس کے اوپر قیام بھی فرض نہیں دیتا، اب وہ بیٹھ کر نماز پوری پڑھ سکتا ہے، تو اب وہ چارپائی پہ بیٹھے یا کرسی پہ بیٹھے یا زمین پر بیٹھے، کسی پر بھی بیٹھ کے وہ نماز پڑھے گا تو اس نے اشاروں کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے، یعنی جب وہ رکوع کے اندر جائے گا تو اپنے ہاتھ کو آگے رکھے گا اور تھوڑا سا جھکے گا، اور سجدے میں جائے گا تو تھوڑا زیادہ جھکے گا، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے معذور سے مراد ان کی یہ ہے کہ وہ زمین پہ نہیں پڑھ سکتا چارپائی پہ پڑھ سکتا ہے، تو چارپائی پر سجدہ نہیں ہو سکتا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ چارپائی پر جو بندی بھی ہوتی ہے تو اس پر جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی پیشانی اچھی طریقے سے اس پہ جمے گی نہیں، جب پیشانی اس پر جمے گی نہیں تو سجدہ آپ کا ہوگا نہیں، جب سجدہ نہیں ہوگا تو پھر صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی چوکی وغیرہ ہو، کوئی تخت وغیرہ ایسا ہو کہ جس پر آپ نماز پڑھیں اور وہاں پر آپ پیشانی کو اچھی طریقے سے اس پہ جما سکیں کہ اب دبائیں تو مزید نہ دبے، اس پر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی, بتا رہے ہیں دو کالز ہیں. جی دیجیے.
میرا نام محمد عارف ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ آج کل مطلب کہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کن بیسک چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے, کیونکہ ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر اپنے محلے میں کافی مسجدیں ہوں تو دور جا کر کسی بڑی مسجد میں نماز جمعہ پڑھنا جائز ہے؟
جی حضرت عارف بھائی, زندگی گزارنے کے لیے کن بیسک چیزوں پر عمل کرنا چاہیے؟
دیکھیں قرآن و حدیث یہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی.
صحیح فرمایا.
یعنی بہت ساری, سب سے پہلی چیز تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ قرآن کا نہ ترجمہ جانتا ہے نہ اس کی تفسیر کو جانتا ہے. صرف عربی کو جان لینا یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ بندہ قرآن پاک کے علوم کا ماہر ہو جائے گا. قرآن پاک کو اس میں غور و فکر کا, تدبر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, لیکن وہ ہر ایک اپنے مرتبے کے مطابق کرے گا. تو ایک عام شخص ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علماء اہل سنت کے لکھے ہوئے ترجمے, جیسے اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ ہے, تفسیر ہے جیسے تفسیر سراۃ الجنان ہے, اس کو پڑھے اور اس میں جو قرآن کی روشنی کے اندر احکام بیان کیے گئے ہیں اس کے اوپر عمل کرے. احادیث طیبہ کی کتب پر علماء اہل سنت کا تفصیل کے ساتھ کام ہے. آپ میرات المناجی جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے, اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی بہترین کتاب فیضان ریاض الصالحین, ان کا آپ مطالعہ کریں. احادیث کی روشنی کے اندر بہترین مدنی پھول اس میں آپ کو دیے ہوئے ہیں. اور قرآن پاک نے ہمیں ضابطہ اور اصول بتا دیا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ جب تمہیں کچھ معلوم نہ ہو تو پھر تم اہل علم کی طرف رجوع کرو. تو آپ کو جو مسئلہ درپیش ہو اس کے لیے آپ پھر علماء اہل سنت کی طرف رجوع کریں, اہل علم کی طرف رجوع کریں اور ان سے اس مسئلے کو دریافت کریں. اپنے طور پر ہر ایک شخص کے اندر یہ قدرت نہیں ہوتی کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید سے اور احادیث طیبہ سے احکام نکال سکے. اس کے مرتبے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے افراد پیدا فرماتا ہے, تو وہ ہر ایک کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. تو اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. امیر اہل سنت نے زندگی گزارنے کے لیے بہترین طریقہ یہ 72 مدنی نامات کی صورت ہمیں دیا ہوا ہے, اس پر عمل کرتے ہوئے آپ کو علم بھی حاصل ہوگا, آپ کو عمل کی بھی توفیق ملے گی, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی کے اندر آپ بہترین سکون پائیں گے.
ماشاءاللہ. دوسرا سوال تھا حضور کے محلے میں مسجد ہیں مگر دور جا کر جمعے کی نماز پڑھنا.
دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ مسجد کی طرف اس لیے سفر کرنا کہ اس مسجد کے اندر زیادہ ثواب ملے گا, تو اس کی تو مخصوص مسجدیں ہیں کہ جن کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی. مسجد حرام ہے, مسجد نبوی ہے, مسجد اقصی ہے, مسجد قبا ہے, ان مساجد کی طرف خاص مسجد کے لیے کہ اس مسجد کے اندر ثواب نماز پڑھنے کا زیادہ ملے گا, تو وہ ان مساجد کی طرف سفر کریں گے. باقی اس کے علاوہ تمام مسجدیں جو ہیں وہ برابر ہیں, ان میں ثواب مسجد کے اعتبار سے برابر ہے. البتہ اگر کوئی دوسری وجہ ہے جس بنیاد پر بندہ کسی اور مقام پہ جا کے نماز پڑھتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, اس کے لیے وہ سفر اختیار کر کے جا سکتا ہے. جیسے وہاں پہ کوئی عالم دین ہے, سنی عالم دین ہے, ان کا بیان سننے کے لیے, ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے وہ اس مقام پر جا رہا ہے, تو اس طرح جانے کی اس کو اجازت ہوگی. لیکن جب کہ محلے کی مسجد آباد ہو, ایسا نہ ہو کہ محلے والے جو ہے وہ سارے دوسری جگہ پر جا رہے ہیں اور محلے کی مسجد جو ہے وہ آباد نہ رہے, تو اس کی اجازت نہیں ہے. پہلے اپنی محلے کی مسجد کو آباد کرنا یہ ضروری ہے. تو یوں آپ دیکھ لیں اس حوالے سے کہ دور جا رہے ہیں تو کس وجہ سے دور جا رہے ہیں, ورنہ بہرحال جو ثواب ہے نماز پڑھنے کا وہ مسجد کے اعتبار سے برابر ہے.
صحیح. اچھا مصطفی, یہ سوال آیا ہے آپ کے نام سے کہ مفتی حسن صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک شادی شدہ بہن اپنے چھوٹے نابالغ بہن بھائیوں کو صدقے کے پیسے یہ کپڑے وغیرہ دے سکتی ہے اگرچہ والد صاحب بھی حیات ہوں اور وہ مزدوری کرتے ہوں؟
دیکھیں نابالغ اگر ایسے ہیں کہ جو قبضہ کر سکتے ہیں, یعنی اتنی سوچ سمجھ رکھتے ہیں کہ ان کو آپ جو چیز دیں گی تو وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے, تو ان کو آپ دے سکتے ہیں نفری صدقہ, تو ویسے ہی دے سکتے ہیں, وہ قبضہ کر لیں تو ٹھیک ہے, پھر وہ اپنے والد صاحب کو دے دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر ایسے ہیں چھوٹے بچے کہ جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تو پھر ان کے والد کا قبضہ کرنا یہ ضروری ہے, اس کے بغیر آپ نہیں دے سکتے. تو یہ نفلی صدقے کے اعتبار سے دینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اچھا حضرت, ایک سوال آیا ہے کہ اسکول میں اگر لیٹ فیس جمع کروائی جائے تو فائن لگ جاتا ہے جو ناجائز ہے, تو اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائے کہ کس طرح اسکول والے فائن بھی لیں اور گناہ بھی نہ ہو, کوئی آسان طریقہ بتائیں.
گٹر میں چھلانگ لگائیں اور کہیں کہ ناپاک نہ ہو تو یہ کیسے ہوگا؟ تو بہرحال جو مالی جرمانہ ہے یعنی فائن ہو یعنی آپ کوئی بھی خوبصورت نام اس کو دے دیں تو یہ منسوخ ہے اور منسوخ پر عمل کرنا یہ ناجائز ہوتا ہے تو یہ مالی جرمانہ لینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
اچھا کیا اس کا یہ کوئی صورت نکل سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ فیس فار ایگزامپل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 1200 روپے رکھی گئی اور اگر 10 تاریخ تک دے دی جائے تو اس میں 200 روپے ڈسکاؤنٹ ہوگا اس کی بھی؟
ایسے نہیں.
اچھا ٹھیک جی کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے جب جماعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو سیدھی سائڈ والا پونج ہوتا ہے اس کا انگوٹھا یا پورا پونج ایک جگہ پہ رہنا چاہیے یا آگے پیچھے ہل جائے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟
سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز بندہ پڑھ رہا ہے تو وہ تیسری رکعت میں شامل ہوا ہے تو پہلے جو اس کی 2 رکعتیں رہ گئی وہ کس طرح پڑے گا؟
جی حضور انگوٹھا نماز میں وہ نہیں کہتے کہ اس طرح گڑا ہو کہ جیسے کیل گاڑ دیا ہے؟
جی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی. نماز کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بس ایسا انگوٹھا ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ہے وہ جیسے کیل گڑی
بھی ہو.
ایسی کوئی بات نہیں ہے. نماز میں بعض صورتوں میں انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹتا ہے ہلتا ہے. نماز میں ابس کام کرنا فضول کام کرنا اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ انگوٹھے کو ہلائیں انگوٹھے سے پاؤں سے کھیلیں یہ درست نہیں ہے. البتہ جیسے سجدے ہوئے سجدے سے آپ جب جلسے کے اندر بیٹھیں گے تحیات میں بیٹھیں گے تو اس وقت بھی انگوٹھا اپنی جگہ سے یہ ہلتا ہے ہٹتا ہے اور اسی طرح کھڑے ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات اس کے اندر جو وہ جگہ تبدیل ہوتی ہے تھوڑی بہت. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر انگوٹھا اپنی جگہ سے ہل گیا یا ہٹ گیا نماز میں تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں فضول بندہ ادھر ادھر ہلائے اس کی اجازت نہیں ہے.
صحیح. دوسرا سوال یہ تھا کہ مغرب کی نماز کی 3rd رکعت میں وہ شامل ہوئے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ عموماً اس میں وہ جو غلطی ہوتی ہے کہ وہ 2 رکعت اس کے بعد.
اس میں دیکھیں جو صحیح اور درست طریقہ کار ہے جس پر عمل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر 3ری رکعت آپ کو ملی ہے تو 3ری رکعت پر جب امام صاحب نے سلام پھیر لیا اب آپ جب کھڑے ہوں تو آپ ثنا سے ابتدا کریں اور سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائیں پھر اس کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد اب التحیات میں بیٹھیں. التحیات میں بیٹھ کر آپ پوری التحیات یعنی درود ابراہیمی سے پہلے تک پڑھیں اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں. اب دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیے پھر اس کے بعد رکوع کیجئے سجدہ کیجئے اور سلام پھیر لیجئے. یہ یعنی تحیات میں بیٹھ کے تحیات پوری آخر تک پڑھیں پھر سلام پھیریں. تو دونوں دفعہ یعنی دوسری رکعت جو قرات کے اعتبار سے پہلی ہے اس میں بھی آپ تحیات میں بیٹھیں اور جو دوسری یعنی تیسری رکعت جس کو آپ کہہ لیں ایک طرح سے تو اس میں جب آپ بیٹھیں تو اس میں بھی آپ تحیات میں بیٹھیں گے اور آخر درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کے پھر سلام پھیر دیں گے. تو بعض لوگ یہاں پر دوسری رکعت میں بیٹھتے نہیں ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے اگرچہ کہ اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی لیکن ایسا کریں نا. صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ دوسری رکعت کے اندر بھی بیٹھے.
اچھا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟
سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے. اچھا حضرت یہ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا وضو میں شیشہ دیکھ سکتے ہیں اور وضو بنا ہوا اور سر سے کسی وجہ سے دوپٹہ وغیرہ اتر جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
دیکھیں شیشہ دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیشہ دیکھا جا سکتا ہے. شیشہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر سر سے دوپٹہ ہٹ گیا تو اس سے بھی وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی غیر محرم کے سامنے آپ کے سر کے بال ظاہر نہیں ہونے چاہیے لیکن اگر سر سے دوپٹہ کسی کے ہٹ جاتا ہے تو اس بنیاد پر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا.
بھائی یہ حضرت یہ شکوا کر رہے ہیں ان کا تھوڑا سا مسئلہ حل کر ہی دیں کہ ہم نے پہلے بھی میسج کیے ہیں مگر جواب نہیں ملا. میرا سوال یہ کہ اگر ہم اپنی شادی سے خوش نہ ہو تو کیا کریں؟ ان کو کوئی علاج بتا دیں.
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں مختلف قسم کے مسائل کا بندے کو سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. دنیا الگ چیز ہے جنت الگ چیز ہے. دنیا کے اندر پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہی رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان تکلیفوں کے اوپر پریشانیوں کے اوپر اجر عطا فرماتا ہے جبکہ بندہ اس پہ صبر کرے. اب بسا اوقات بندہ جس چیز کے بارے میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے جب پریشانی لگ رہی اسے تو اس میں آخر کے اندر خیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات جس کو وہ خیر سمجھ رہا ہوتا ہے اس کے آخر کے اندر جو ہے وہ یہ شر ہوتا ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. تو اس لیے پریشانیاں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں تو اپنے گھر کو اچھا کرنے کی آپ کوشش کریں گے, خود کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر خوشیاں آپ کے آئیں گی. باقی آپ یہ کہیں کہ تکلیفیں نہیں ہوں گی تو ایسا بہت مشکل ہے. یہ لاکھوں میں سے کوئی ایسا گھر ہو کہ جس کے گھر کے اندر کوئی مسائل نہ ہو اور پریشانیاں بالکل نہ آتی ہوں تو ایسا مشکل ہے. سنبھال کر ہی چلنا پڑتا ہے. مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر سردار حاکم اسی لیے بنایا ہے کہ مرد کے اندر بردباری برداشت ہوتی ہے, سمجھداری ہوتی ہے, تو وہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے لے کر چلتا ہے. تو آپ مرد بنے اور آپ سمجھدار بنے, بردبار بنے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو بندے کو برداشت کرنا پڑتا ہے, اور شادی کے بعد یوں سمجھ لیں کہ بندے کی آدھی زندگی اب اپنی نہیں ہوتی, اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کے لیے ہوتی ہے, ان کے مطابق اس کو زندگی کو گزارنا ہوتا ہے. بلکہ یوں کہ لے گا ایک طرح سے اس کی زندگی اب بچوں کے لیے زندگی ہو جاتی ہے. تو اپنے گھر کو برباد نہ کریں معمولی سی کسی خواہش کی وجہ سے, معمولی کسی تکلیف کی وجہ سے گھر کو بالکل نہ توڑیں. طلاق کا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ بالکل آخر کے اندر ہوتا ہے کہ جس صورت میں بندہ گھر چلا ہی نہ سکے, گھر چل ہی نہ سکے, کوئی صورت بناؤ کی بنتی ہی نہیں ہے, پھر وہاں جا کر آپ قدم اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ لازمی طور پر کسی سمجھدار سنی مفتی سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ کس طریقے سے اگر یہ اسٹیپ اٹھانا بھی ہے تو وہ اٹھایا جائے, تاکہ پھر اس کے بعد بناؤ کی کوئی صورت باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ اپنے جذبات میں اپنے غصے کے اندر ایسا قدم اٹھائے کہ پھر بعد میں احساس ہو تو پھر پچھتاوے کے علاوہ کوئی آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو, پچھتاتے رہیں. تو اس لیے سمجھداری کے ساتھ, بردباری کے ساتھ اپنے گھر کو چلانے کی کوشش کریں. کوئی صورت نہیں بنتی تو پھر کسی سنی مفتی عالم سے مشورہ کر کے اپنا اگلا قدم اٹھائیے.
امید ہے کہ سائل محترم کی تسلی ہو گئی ہوگی. کوشچن دے دیں.
اور میں گجراوالا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ماشاءاللہ 5 ٹائم کا نمازی ہوں اور میں نے پرندے رکھے ہوئے ہیں کبوتر, اور رکھنے جائز ہیں
پرندے رکھے ہوئے کبوتر, وہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی.
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے, پرہیزگاری عطا فرمائے, مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں پرندے جو پالتو پرندے ہوتے ہیں ان کو پالنے کی تو شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں.
صحیح.
کہ ان شرائط کے مطابق آپ یہ پرندے پال سکتے ہیں, جو بھی پالتو پرندے ہیں, چاہے وہ کبوتر ہو, چاہے وہ مرغی ہو, چاہے اور کوئی جو ہے وہ پالتو پرندہ ہو, اسے پالنے کی اجازت ہے. لیکن سب سے پہلی چیز کہ اس کے رزق کا خیال رکھنا, اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا کہ اس کو بار بار پیش کرے. علماء نے اس کی جو حد بیان کی وہ 70 مرتبہ کہا کہ 70 مرتبہ بیان کرے, لیکن کوئی حد نہیں ہے.
صحیح.
مطلب یہ کہ بار 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 اسے دے, کیونکہ وہ کہہ تو سکے گا نہیں.
صحیح.
تو اس لیے اپنے طور پر اسے کھانا پیش کرتا رہے, دیتا رہے تاکہ وہ کھائے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ دے اور ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ دے.
صحیح.
مثلاً جیسے کبوتر ہوتے ہیں, کبوتر اڑائے جاتے ہیں, کبوتر اڑتے ہیں. اب یہ جب بیٹھنے لگتے ہیں تو ان کے پاس ایک بانس نما جو ہے وہ لکڑی ہوتی ہے, اور اس کے آگے جو ہے وہ کوئی لوہیا وغیرہ لگا ہوتا ہے. اب اس لوہے کے ذریعے یہ کبوتر جیسے ہی بیٹھنے لگتا ہے اس کو مارتے ہیں, وہ اڑتا ہے. تو یہ تکلیف دینا ہے, ذرا اپنے اوپر غور کیجئے گا کہ آپ کہیں پہ پاؤں رکھنے لگے اور نیچے سے کوئی آپ کو برچھی مارے یا پین ہی مار دے آپ کو, تو پھر آپ کی کیا کیفیت. تو وہ بھی جاندار ہے, اس کے اندر بھی روح موجود ہے, تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے, الم اس کو بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کرنا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ کبوتر اڑاتے ہیں, پورا غول اڑتا ہے پرندوں کا
جی.
اور پھر وہ دوسرے کبوتروں کے پاس جاتے ہیں, دوسرے نے اپنا اڑایا ہوگا تو وہاں سے پھر یہ کبوتر واپس آتے ہیں اور میں سے کوئی ایک آدھے کو ساتھ لیتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
تو یوں یہ کبوتر اس کے پاس آ جاتا ہے. تو یہ جو اس کے پاس آئے یہ حرام ہے, ناجائز و حرام کام ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ کنکریاں مارتے ہیں.
صحیح.
اب یہ کنکریاں مارنا بھی ناجائز و حرام ہے کہ کسی کے گھر میں جا کے لگے, کسی کی آنکھ میں جا کے لگے. اسی طرح عام طور پہ جن علاقوں کے اندر کبوتر بازی کی جا رہی ہوتی ہے وہ علاقے گنجان آباد ہوتے ہیں, اور ان میں جب چھتوں پہ چڑھتے ہیں تو نیچے جو ہے وہ گھروں کے اندر نظریں جا رہی ہوتی ہیں, پردگی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی بھی اجازت نہیں اگر یہ کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ سارے ناجائز امور ہیں, کوئی اس طرح کرتا ہے تو بھی غلط. اور پھر اگر ان تمام چیزوں سے بھی بچتا ہے, ایسے کوئی کام نہیں کرتا, تو بھی اس کے باوجود یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کبوتر بازی یا اس طرح کے جو مشاغل ہوتے ہیں یہ بندے کو اسی کے اندر مشغول کر دیتے ہیں.
ایسا ہی ہے.
یعنی اچھا بھلا کام کاج کا بندہ, ہمارے دارالستا کے اندر اس طرح کے مسائل بعض اوقات آئے ہیں, اچھا بھلا کام کرنے والا بندہ, گھر اچھے انداز میں چل رہا ہے اور بچے سب کچھ خوش ہیں, کسی دوست نے یہ لت لگا دی کبوتر بازی کی, اب نہ چھٹی والا دن صحیح، نہ دکان پہ کام صحیح، بس اس کا دماغ وہی کبوتروں کے ساتھ ہی گھوم رہا ہے کہ جلدی گھر پہنچے، اور گھر پہنچ کے اس کا سارا کام یہی کرنا ہے، اور گھر کے اندر پھر جھگڑے شروع، ناچاکیاں شروع ہو گئی. تو ناچاکیاں اور جھگڑے یہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود اپنا وقت اس کے اندر لگا دینا شریعت اس کی اجازت دیتی ہی نہیں ہے. وہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایسا کھیل کے جس میں جس کی شریعت نے اجازت دی بھی ہے تو وہ اتنا کہ جس سے بندہ اپنا ذہن فریش کر لے اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. یہ تو آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے اس کے اندر لگے رہتے ہیں، تو اس کی بالکل بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو ان شرائط کی، ان ضوابط کی، ان قوانین کی پابندی کرتے ہیں تو بالکل پال سکتے ہیں، ورنہ پالنے کی اجازت نہیں ہے.
جی کال دی
محمد سیالکوٹ سے بات کروں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایڈوانس لیتے ہیں، یہ جو موبائل میں جو ایڈوانس ہوتا ہے اس کے متعلق پوچھنا، کیا وہ سود میں آتا ہے؟
جو موبائل کے ذریعے آپ ایڈوانس لیتے ہیں، یہ ایڈوانس لینا جائز ہے. یعنی ایڈوانس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بیلنس ختم ہو گیا اور آپ نے ایڈوانس لے لیا اور اس کو استعمال کیا، پھر جب بعد میں آپ بیلنس ڈلواتے ہیں تو وہ جو قرض ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن اصل میں یہ سروس کا حصول ہوتا ہے، ڈلواتے بھی ہیں تو اس وقت بھی پیسے آپ کے کٹتے ہیں.
جی جی
ٹھیک ہے. تو وہ وہی چیز ہے، بس آپ نے پہلے سے کچھ لے لیا اور پیسے آپ بعد میں دے رہے ہیں.
ٹھیک. اچھا یہاں میسجز پہ کچھ سوالات لے لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بات سے فارغ ہو کر واش بیسن پر وضو کرنے سے کیا واش بیسن ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ پاؤں اور پیشاب کی چھیٹے وغیرہ پڑتے ہیں؟
دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وسوسوں کے اندر پڑنا نہیں چاہیے.
صحیح.
کہ چھیٹے پڑے ہوں گے، جب تک یقینی بات نہیں ہو اس وقت تک تو ویسے اس بات کا حکم نہیں ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر ناپاکی لگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو پیشاب کے بالکل معمولی سوئی کے ناکے کے برابر قطرے ہوتے ہیں، وہ حرج کی وجہ سے علماء نے ویسے ہی معاف رکھا ہوا ہے اس کو، کہ اس کے اوپر ناپاکی کا ویسے ہی حکم نہیں ہے.
صحیح.
تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے استنجا کیا تو استنجا کرتے ہوئے جس طرح دیگر اعضا پاک ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ ہاتھ بھی آپ کا پاک ہو چکا. جب آپ نے ہاتھ کے ذریعے استنجا کیا تو ہاتھ ویسے ہی پاک ہو چکا ہوگا. تو ان وسوسوں کے اندر پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ وضو جب کریں گے تو آپ کا وضو بھی ٹھیک ہوگا اور بیسن بھی کوئی ناپاک نہیں ہوگا. بیٹھ کے وضو کرنا چاہیے، وہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے بیسن پر وضو کیا تو اس کا وضو ہو بھی جائے گا اور بیسن کوئی اس سے ناپاک نہیں ہوگا. اگر کنفرم بھی ہو تو کنفرم ہونے کی صورت میں بھی اگر اس بیسن کے اوپر اتنا پانی بہ گیا کہ ظن غالب ہو گیا کہ اس کی نجاست کو ابھا کے لے گیا تو ویسے ہی وہ پاک ہو جائے گا. تو بہرحال عام طور پہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وسوسے کے طور پر آتی ہیں. امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے جسے کہہ لیں کہ کراماتی رسالہ ہے وہ، وسوسے اور ان کا علاج. آپ اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام خیالات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. احتیاط الگ چیز ہوتی ہے، احتیاط اختیار کرنا ایک الگ بات ہے، محتاط ہونا بندے کا ایک الگ بات ہے.
صحیح.
لیکن وہ جو احتیاط ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے دلیل ہوتی ہے جس وجہ سے اس طرح کیا جاتا ہے. وساب اس کے پیچھے پڑنے کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی.
جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر چلتے پھرتے پاؤں میں جوتے ہوں تو زبانی قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، رہنمائی فرما دیجیے.
دیکھیں، اگر اس مقام پہ کوئی نجاست نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پر نہیں چل پھر رہے کہ جس میں نجاست ہو، اور جوتوں میں بظاہر کوئی نجاست آپ کو لگی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو قرآن پاک پڑھنے میں حرج نہیں ہے. البتہ جو طریقہ کار ہے، بہتر طریقہ کار وہ یہی ہے کہ تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ بیٹھ کر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں. لیکن اگر کوئی شخص چلتے پھرتے قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
جی کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عقیقے کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور عقیقہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟
میرا سوال یہ ہے کہ کپڑے بوائل کر کے نماز ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے، عقیقے کے کیا فائدہ؟
عقیقہ کرنا دیکھیں سنت مبارکہ ہے اور سنت مستحبہ ہے، اچھی بات ہے کہ عقیقہ کیا جائے. لیکن اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں اور وہ عقیقہ نہیں کر سکا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اور گنجائش ہے اور نہیں کیا تو اس نے اچھا نہیں کیا، لیکن اس کو گناہ نہیں ملے گا کہ اس وجہ سے وہ گناہگار ہوں. ہاں، عقیقہ کرنے کے فوائد بہت سارے ہیں. حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی بلاؤں کے ساتھ ہوتا ہے.
صحیح.
جب اس کی طرف سے خون بہایا جاتا ہے، یعنی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں اس سے بلائیں یہ دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ اگر بچپن میں ہی انتقال کر جائے تو وہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا. تو یہ شفاعت اس صورت میں ملے گی جبکہ اس کی طرف سے عقیقہ کیا گیا ہو. اگر اس کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا گیا وسعت ہونے کے باوجود، تو پھر اسلاف نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی. تو وسعت ہے, اتنی قدرت ہے کہ آپ عقیقہ کر سکتے ہیں, تو پھر اس نعمت سے محروم نہیں رہنا چاہیے, عقیقہ کرنا چاہیے.
صحیح. دوسرا سوال تھا کہ کپڑے فولڈ کر کے
جی کپڑے فولڈ کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے, چاہے آپ اوپر سے فولڈ کریں, چاہے نیچے سے فولڈ کریں.
صحیح.
چاہے آپ آستینیں فولڈ کریں جو آدھی کلائی سے اوپر ہو جائیں, چاہے اندر کی طرف فولڈ کریں, چاہے باہر کی طرف فولڈ کریں. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, امرتو ان اسجد علی سبعت اعظم و الا اکف شعرا ولا ثوبا. مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نہ اپنے بالوں کا جوڑا بناؤں اور نہ ہی میں اپنے کپڑوں کو سمیٹوں یعنی فولڈ کروں.
یہاں پہ میسج میں سوال کر رہے ہیں کہ ٹنکی میں اگر ناپاک پانی بھر جائے اور اوپر جا کر ٹنکی دھونے کی ترکیب بنانا ناممکن ہو تو ٹنکی کو کیسے پاک کیا جائے گا؟
اس کو اوور فلو کر دیں, اتنا بھر دیں کہ اوپر ڈھکن سے وہ بہنے لگے, کچھ بہ جائے اتنا کہ اب جو سن غالب ہے کہ نجاست بہ گئی, تو تھوڑا بہت بہتے ہی انشاءاللہ وہ پانی جو ہے وہ پاک ہو جائے گا.
ٹھیک. کاشف مختار ہے, پوچھ رہے ہیں کیا نماز جمعہ کی صرف دو رکعتیں ہوتی ہیں؟
دیکھیں جمعہ کی دو رکعتیں نہیں ہوتی, جو فرض ہیں جمعہ کی وہ دو رکعتیں ہیں, باقی اس سے پہلے کی جو چار سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں, اس کو نہیں پڑھیں گے تو بھی برا کریں گے, عادت بنائیں گے, گناہگار ہوں گے. اسی طرح جو جمعے کے دو فرض کے بعد چار سنتیں ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں, ان کو پڑھنا بھی ضروری ہے, ان کو نہیں چھوڑ سکتے. اس کے بعد کی جو دو سنتیں ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ سنت مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں. اگرچہ کہ صحیح موقف یہ ہے کہ غیر مؤکدہ ہیں, لیکن ان کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے, ان کو پڑھنا چاہیے اور نفل بھی بندے کو پڑھنے چاہیے. علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں, شارحین حدیث نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو نوافل ہوتے ہیں, مستحبات ہوتے ہیں, سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں, یہ ہمارے جو فرائض ہوتے ہیں, ہمارے جو واجبات ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک فصیل کی حیثیت رکھتے ہیں. فصیل یعنی ایک باؤنڈری کی حیثیت رکھتے ہیں کہ کوئی بڑا گھر بناتا ہے تو اپنے گھر کے ارد گرد وہ باؤنڈری بناتا ہے, تو اگر کوئی چور آتا ہے, ڈاکو آتا ہے, تو اس کو اصل گھر تک پہنچنے میں دیر لگتی ہے. تو اسی طرح شیطان جو ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے اور ہمارے فرائض اور ہمارے واجبات چھڑانے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ جو نوافل ہوتے ہیں, یہ سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں, مستحبات ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں اس کو روک کے رکھتی ہیں. جو بندہ نوافل کا عادی ہوگا, سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا عادی ہوگا, تو بہت دیر لگے گی کہ وہ فرض چھوڑے, واجبات چھوڑے. شیطان چھڑوائے گا تو پہلے کوشش کرے گا کہ اس سے سنت غیر مؤکدہ ہے وہ چھڑوائے, نوافل کو چھڑوائے, پھر آہستہ آہستہ وہ اس سے واجبات اور فرائض کو چھڑوائے گا. تو اس لیے یہ جو نوافل اور سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں, ان کو چھوڑنے کی عادت بالکل نہیں بنانی چاہیے, پابندی کے ساتھ ان کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے.
بلکہ ہو سکے اللہ نصیب کرے تو جمعے کے دن تو خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ مسجد آئیے اور مسجد آ کر بیان بھی سنیں, سنتیں پڑھیں, مکمل صلوات و سلام پڑھ کر جائیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی بے شمار برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی.
مسئلہ یہی ہے اصل کہ لوگ جو ہیں وہ اہمیت دیں.
صحیح.
اصل میں مسئلہ ہمارے یہاں سب سے بڑا جو ہو گیا ہے وہ ان چیزوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے.
صحیح.
کہ ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. اب دعوت میں جانا ہوتا ہے تو کتنی پہلے سے تیاری کی جاتی ہے, یعنی بالخصوص وہ کہ جو کبھی کبھی دعوت میں جاتا ہو تو پہلے سے اہتمام کرتا ہے. تو اگر اس طرح ہم اہتمام کریں نا نماز کا, جمعے کا, ہمارے اسلاف جو ہے پہلی صف پانے کے لیے فجر سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے تھے.
اللہ,
امام غزالی نے اس بات کو لکھا ہے.
بالکل.
لوگ فجر پڑھتے تو فجر پڑھ کے فوری طور پر جمعے کی نماز کے لیے چل پڑتے تھے کہ ہم پہلی صف کے اندر پہنچے.
اللہ,
یہ ان کا اہتمام ہوا کرتا تھا. ایک ہوتا تھا کہ بھائی واقعی مسلمانوں کا ایک شعار ہے, جمعہ اس کو ادا کیا جا رہا ہے. اب ہمارے یہاں تو بالکل آخری وقت کے اندر آتے ہیں اور جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے یا تو اس وقت پہنچتے ہیں یا پھر امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا اس کے بعد پہنچتے ہیں, اور جگہ وہ تلاش کریں گے, اس جگہ کھڑے رہیں گے کہ ابھی امام صاحب نے پتہ نہیں پورا سلام پھیرا یا نہیں پھیرا.
یہ پہلے
مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اتنی زیادہ ان کو اس پر جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں کچھ دیر ٹھہر جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ہمارا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آپ اہمیت دیجئے جمعے کے دن کو, جمعے کی نماز کو بالخصوص, اور اہتمام کے ساتھ مسجد کے اندر آیا کریں.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بچے بار بار آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟
نمازی کے آگے سے گزرنا ہے تو منع, بڑا گناہ ہے, اور اس پر وعیدیں بھی حدیث پاک کے اندر آئی ہیں، لیکن اتنا یاد رکھ لیں کہ نمازی کے آگے سے چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، کوئی بھی گزرے گا تو وہ نماز کو توڑے گا نہیں، ٹھیک ہے، نماز اس سے ٹوٹے گی نہیں. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی گزرتا ہے تو وہ گناہگار ہے، یعنی جان بوجھ کے گزرتا ہے، تو اس لیے اس کو گزرنا نہیں چاہیے، لیکن نمازی کو یہ اطمینان رہے کہ اس کے گزرنے کی وجہ سے اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں البتہ اس کو خود ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ایسے مقام پہ نماز نہ پڑھے کہ جہاں سے لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہو.
ٹھیک جی، کال دیجیے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر بچے چٹائی پہ پیشاب کر دیں تو وہ چٹائی سوکھ جائے تو اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
سوال یہ ہے کہ سترا جو نماز کے آگے رکھتے ہیں وہ کتنی مقدار اونچائی ہوتی ہے؟
جی حضور، بچے چٹائی پر پیشاب کر دیں وہ سوکھ جائے.
دیکھیے چٹائی تو دھونا آسان ہے، اس کو تو آسانی دھو سکتے ہیں. اصل مسئلہ تو کارپیٹ وغیرہ کا ہوتا ہے جن کو دھونا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو چٹائی سوکھ گئی ہے تو اگر آپ ایسی جگہ پہ چٹائی پر نماز پڑھ رہے ہیں کہ جس میں آپ کے اعضائے سجود میں سجدہ جن چیزوں پر ہوتا ہے یہ نماز میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک درہم کی مقدار نجاست آپ کے جسم پر لگتی ہے، یعنی پاؤں کے نیچے مثال کے طور پر ایک درہم کی نجاست ہے، یا آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھ پر یا پیشانی پر یا منہ پر اس جگہ پر آپ کا رہتا ہے اور ایک درہم کے برابر نجاست اس پہ لگتی ہے، تو اس صورت میں تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، جو واجب الادہ ہوگی، اور ایک درہم سے زیادہ ہوگی تو پھر دوبارہ ہی اس کو پڑھنا پڑے گا. تو اس لیے وہاں تو نہیں پڑھ سکتے. ہاں چٹائی بڑی ہے، نجاست اس جگہ ہوئی، بچے نے پیشاب اس طرف کیا اور یہ بندہ یہاں پر پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، یا اس چٹائی کے اوپر موٹا کپڑا بچھا کے اس کے اوپر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن وہی ہے جو بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو اہمیت دیں اور اس کو آپ دھو لیں، پاک کر لیں، یا ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں پہ ان چیزوں کا کوئی شائبہ نہ ہو.
صحیح. سوال یہ پوچھا تھا کہ سترا کتنا اونچا ہونا چاہیے؟
جی سترے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کا موٹا ہونا اور ایک اس کی لمبائی. تو کم از کم ایک انگلی کے برابر وہ موٹا ہو، اور جو آپ کا ہاتھ ہے ایک ہاتھ کے برابر یہ اونچا ہونا چاہیے، کم از کم اتنا ہو.
ٹھیک. یہ سوالات میسجز پر بھی کچھ نماز کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے آئے کہ پیشاب کے قطرے گرنے کی بیماری ہے، ہر وقت کپڑے پاک کیسے رکھیں اور نماز بھی پڑھنی ہے؟
دیکھیں اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ شرعی معذور ہے یا نہیں ہے. اگر تو وہ شرعی معذور ہے کہ اتنا وقت بھی اسے نہیں ملتا کہ وضو کر کے وہ نماز ادا کر سکے، یعنی فرض ادا کر سکے، ابھی وضو کرتا ہے تو اس دوران قطرے آ جاتے ہیں، یا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے قطرے آ جاتے ہیں، پھر وضو کے لیے جاتا ہے، پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے اور پورا وقت ایسا گزر جاتا ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل پاتا، تو ایسے بندے کو شرعی معذور کہا جاتا ہے جس پر پورا وقت ایسے گزر گیا زور سے اثر تک کا مثال کے طور پر. تو اب اسے اجازت ہے کہ وہ اسی حالت میں نماز ادا کرے گا، اور جیسے ہی اثر کا وقت شروع ہوگا تو اس نے اثر کے لیے وضو کرنا ہے. اب اثر سے مغرب تک جتنی بھی نمازیں وہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، یعنی جو فرائض ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اثر کے بعد تو نوافل وغیرہ کی اجازت نہیں ہے.
جی.
اور اب مغرب کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کم از کم اثر اور مغرب کے درمیان ایک مرتبہ یہ اس کا عذر پایا گیا ہو، قطرے اسے آئے ہوں. اب مغرب کا وقت جیسے شروع ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اب مغرب کے بعد وہ مغرب سے لے کر عشاء تک جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے، جیسے عشاء کا وقت شروع ہوگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو ہر دوسری نماز کے شروع ہونے پر اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. یہ ہے شرعی معذور. اس کے کپڑے اگر ناپاک ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو کپڑے چینج کر لے، اور اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں گا اور دوبارہ ایک درہم سے زیادہ میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو اس صورت میں اسے اجازت ہے کہ انہی کپڑوں کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اور اگر وہ شرعی معذور نہیں ہے، کبھی قطرے آتے ہیں اور کبھی قطرے نہیں آتے، تو پھر اس صورت میں اسے وضو بھی کرنا ہوگا دوبارہ. جب بھی قطرے نکلیں گے، نماز کے دوران نکل گئے، تو پھر اس کو جا کے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اور کپڑے بھی اسے چینج کرنا ہوں گے کہ ایک درہم سے زائد اگر ہے اور اس نے نماز شروع کر دی انہی کپڑوں کے ساتھ تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی، فرض الادہ ہوگی. اور اگر ایک درہم کے برابر ہے تو پھر اس صورت میں نماز واجب الادہ ہوگی، اور اس سے کم ہے تو اس صورت میں اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی، دوبارہ پڑھنا یہ اچھا ہے اس کے لیے. یہ کچھ ڈیٹیل ہے جو میں نے عرض کی ہے، باقی تفصیل کے لیے اپنے خاص مسئلے کے لیے آپ دارالافتاء اہل سنت میں فون پر رابطہ کر سکتے ہیں.
اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں سجدہ کرنا بھول گیا تو کیا حکم ہوگا؟
آخر کے اندر تین سجدے کر لے، یعنی آخر رکعت کے اندر جو دو سجدے ان کے ساتھ ایک سجدہ مزید کر لے، اور پھر سجدہ سہو کر لے.
جی ٹھیک ہے، تین سجدے اور پھر التحیات پڑھ کے
چھوٹا ہے نا،
جی جی،
تو وہ اس کی اس کو پڑھنا تو کرنا تو پڑے گا،
صحیح، ٹھیک ہے. اچھا جوتے پہن کے قبرستان جانا کیسا؟
اگر قبرستان ایسا ہے کہ اس میں آپ بغیر جوتوں کے چل سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ بغیر جوتوں ہی کے جائیں، لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پہ جو قبرستان ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ پتھر وغیرہ جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں کہ جو تکلیف دیتی ہیں، تو پھر آپ چپل پہن کے اس میں جا سکتے ہیں.
جی جی، دو کالز دیجیے.
میرا سوال یہ ہے، دارالسلام سنت میں بالغ بچہ تقریباً اس کی عمر 15 سال ہے، اس کے پیچھے کیا نماز ہو جائے گی؟
جی بالغ بچہ 15 سال کا کہہ رہے ہیں،
اب بالغ ہے تو پڑھا ہی سکتا ہے نا، جبکہ اور شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہوں، یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک اس کو صحیح پڑھنا ہی نہ آتا ہو، یا وہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، گناہ کرتا ہے، جیسے بہت سے ہمارے، اب جیسے رمضان آئے گا تو سارا سال داڑیاں مڈا رہے ہوتے ہیں، اور رجب شعبان کے قریب آ کے داڑھی مڈانا چھوڑ دیتے ہیں اور داڑیاں بڑھاتے ہیں، پھر جیسے ہی رمضان گزرتا ہے دوبارہ اپنی داڑیاں مڈا لیتے ہیں، بچے ہوتے ہیں چھوٹے، یعنی 15-20 سال کے درمیان کے ہوتے ہیں، اس طرح کی حرکات وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے کے پیچھے تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہوگی اس کے پیچھے نماز پڑھنا. تو بچہ بالغ ہے اور تمام کی تمام شرائط اس میں پائی جاتی ہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. باقی یہ کہ اگر وہ بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ کس کے پیچھے نماز مکروہ تنزیہ ہوتی ہے، اچھا نہیں ہوتا اس کے پیچھے پڑھنا، لیکن جو شرط ہے اگر اس میں پائی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال کچھ اس طرح ہے کہ سلام دارالفتا، میرا سوال یہ ہے کہ جن جائے نماز پر بیت اللہ شریف اور گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوتی ہے تو کیا اس جائے نماز پر نماز ہو جاتی ہے؟
دیکھیں نماز کا ہو جانا ایک الگ بات ہے کہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسی جائے نماز کو بچھانا یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اگرچہ کہ جو عکس ہوتا ہے اس کا حکم اصل والا نہیں ہوتا، یعنی یہ تصویر ہے خانہ کعبہ کی، گنبد خضرا کی، ان کو ہم بے آئین ہی خانہ کعبہ، یا ہم ان کو اس کو گنبد خضرا نہیں کہتے کہ یہ وہی خانہ کعبہ ہو یا وہی گنبد خضرا ہو اور اس کے وہی احکام اس کے اوپر لگے، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ یہ جو تصویریں ہیں ہے مقدس مقام کی، تو ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی تکریم کرنی چاہیے، اور اس طرح زمین پر بچھانا یہ ان کا مناسب ہی نہیں ہے، چاہے اس پر آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں.
اچھا یہ عشر کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ سلام، عشر کیسے ادا کرنا ہے اور ٹوٹل میں سے یہ خرچ نکال کے
جتنی بھی پیداوار ہوئی ہے اس کا عشر یا نصف عشر یہ نکالنا ہوتا ہے. آپ اس کی پوری شرائط ہیں، اس کے لیے عشر کے احکام نامی رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس کا مطالعہ فرما لیں. تو ٹوٹل جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے اس کا عشر یا نصف عشر یہ نکالنا ہوتا ہے.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا سجدے میں دعا مانگی جا سکتی؟
نفل نماز ہے اور اس میں سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کی شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ دعا جو ہوگی یہ عربی زبان میں ہوگی، اپنی مادری زبان میں آپ دعا نہیں مانگ سکتے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو دعا آپ اس میں مانگ رہے ہیں وہ دعا ایسی ہو کہ جو صرف اللہ عز و جل ہی سے مانگی جا سکتی ہے، یعنی وہ چیز اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جاتی ہے، بندوں سے اس کو نہیں مانگا جا سکتا. جیسے مغفرت طلب کرنا، جنت طلب کرنا، دوزخ سے پناہ مانگنا، یہ آپ سجدے کے اندر دعا مانگ سکتے ہیں، بندوں سے مانگے جانے والی چیز کا سوال نہیں کر سکتے.
صحیح. یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بہن پوچھ رہی ہیں کہ نماز تو پڑھتی ہوں مگر پورے دن میں کوئی نہ کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے، مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ میں کبھی نماز نہ چھوڑوں، اور جب نماز چھوٹ جاتی ہے بہت پچھتاتی ہوں، دل پریشان ہو جاتا ہے، کوئی حل بتائیں.
یہ تو اچھی بات ہے کہ دل پریشان ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ لیں کہ نماز چھوٹ کیوں رہی ہے. اگر تو بلا عذر شرعی چھوٹ رہی ہے تو گناہگار بھی ہیں، توبہ بھی کرنی ہوگی، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یعنی ایک تو نادم ہونا، اللہ سے استغفار کرنا، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا. تو اس لیے نماز چھوٹنی بہرحال نہیں چاہیے، اور چھوٹ جائے تو اس کی قضا بھی لازم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنا ہوگی. باقی یہ کہ کچھ نہ چھوٹے تو اس کے لیے فضائل پڑھیں، اور نماز چھوٹنے پر جو وعید ہیں اسے پڑھیں. امیر علیہ سنت کی کتاب فضائل نماز، اس کا اچھی طریقے سے مطالعہ کریں، اس کے فضائل بھی ملیں گے، اس میں نماز چھوٹنے کی جو وعیدیں ہیں وہ بھی ملیں گی، بزرگوں کے واقعات بھی ملیں گے جس سے نماز کی ترغیب حاصل ہوگی.
صحیح. یہ پوچھ رہے ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ایک پرچیز کمیٹی کا ممبر ہوں، اکثر باقی اسٹاف فراڈ اور نقلی ریسپٹ لگاتے ہیں، بٹ ممبر کی حیثیت سے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ آنےسٹی کے ساتھ اماؤنٹ یوز کریں، تو کیا یہ کہہ کر یہ ریسپانسبلٹی ادا ہو جائے گی؟ یعنی وہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ہم اس کے ساتھ استعمال کریں گے امانت کے ساتھ استعمال کریں گے اور کرتے اس کے برخلاف.
بھائی آپ کہیں یا نہ کہیں یعنی آپ اس کا عہد اٹھائیں یا نہ اٹھائیں, جو سرکاری مال ہو یا کسی کا ذاتی مال ہو آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر ہی نہیں سکتے. سرکاری مال یہ وقف کے مال کی مثل ہوتا ہے اور اس کے احکام اور سخت ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اجازت دے بھی نہیں سکتا. پرائیویٹ ہے تو اس میں اگر مالک کی طرف سے صراحتاً اجازت مل جائے تو کچھ اور چیزوں کی اجازت مل جائے گی. تو یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے عہد لیا ہے, آپ نے جو ہے وہ حلف اٹھایا ہے, اس بنیاد پر آپ امانت داری کے ساتھ کام کریں. کہ امانت داری ویسے ہی لازم ہے, وہ آپ نے ویسے ہی کرنی ہے, اور سرکاری مال ہو یا کسی دوسرے کا مال ہو اس میں غلط طریقے سے تصرف کرنا یہ ناجائز و حرام ہے, اور جتنا ایسا کیا ہے اتنا واپس کرنا یہ لازم ہے.
آخری سوال یہ پوچھ رہا ہوں, لاسٹ ایک منٹ ہے, کہ آج کل لوگ عمرے پہ بہت جا رہے ہیں, ان کا بھی سوال اس میں اسی طرح ہے کہ جب کوئی فیملی عمرے کے لیے گئی ان کے ساتھ چار سال کا بچہ تھا, اس بچے نے عمرہ کیا طواف اور صحیح بھی کی لیکن وہ روتے ہوئے سو گیا, اس کے بال نہیں کٹے گئے. جب دوسرا عمرہ کیا پھر اس کے بال کٹے. اب یہ بتا دے کہ ہمیں کیا اس کا دم دینا ہوگا, اگر ہوگا تو کیسے اور کب؟
بچے کے اوپر دم نہیں ہے, بچے نے اگر کوئی ایسا کام کیا کہ جو احرام کے برخلاف ہے ہونا نہیں چاہیے ایسا, لیکن اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں اس کے اوپر دم لازم نہیں.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھ کر اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں عام کیجئے, اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبیچے ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے, رب کی رضا ہے.